الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 18ویں پارے سورہ مؤمنون سے ہوا، جس کے آغاز میں اہل ایمان جو اعلیٰ کامیابی پاتے ہیں ان کی چند خوبیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کا ایمان اخلاص سے، اخلاص والا ایمان ہے، ریا اور نفاق سے پاک ہے، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، لغو کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، زکاة کو ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانت اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں، نمازوں کے خوب حفاظت کرتے ہیں، اور یہ ایمان والے جنت الفردوس کے مستحق ہیں۔ پھر انسانی زندگی میں مختلف ادوار کا تذکرہ ہے، نطفہ تھا، پھر علاقہ بنا، پھر مضغلہ، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا، پھر اللہ نے انسان بنا کے دنیا میں بھیجا، پھر اس کے بعد موت ہوگی، موت کے بعد ہڈیاں گوشت سب بکھر جائیں گے، اللہ پھر اکٹھا کر کے پھر انسان کو زندگی عطا فرمائے گا۔ اور یہ سب وہ ذات کرنے والی ہے جس کا اس نظام کائنات پہ پوری قدرت ہے، جو آسمان سے بارش پانی اتارتا ہے، پھر ایک اندازے سے زمین پہ ٹھہرا دیتا ہے، اسی پانی سے پھر اللہ پھل درخت اگاتا ہے، زیتون کا درخت پیدا کرتا ہے جسے بطور سالن کے تم استعمال کرتے ہو، مختلف جانور اللہ نے پیدا کیے جن کے پیٹوں میں اللہ نے دودھ کی شکل میں تمہاری مشروبات رکھ دی ہیں، اور بھی بہت سارے نفع اور فائدے ان جانوروں سے تم حاصل کرتے ہو، وہ اللہ ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، قوم کے خوشحال چودھریوں نے کہا کہ یہ شخص تو بشر ہی ہے، یہ اپنی بڑائی چاہتا ہے، یہ اپنی بڑائی منوانا چاہتا ہے، یہ عام سا آدمی ہے، اس کے پاس کوئی اللہ کا پیغام نہیں۔ قوم نے نافرمانی کی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، اہل ایمان والے اس میں سوار ہو گئے، اللہ نے دیگر قوم کو غرق کر دیا۔ فرمایا پھر اور رسول بھیجے، لوگوں نے ان کو بھی انکار کیا اور یہی کہا کہ یہ شخص تو عام بشر انسان ہے، اس پر کوئی اللہ کا پیغام نہیں آیا، بس یہی زندگی ہے، بس اور کوئی زندگی نہیں ہے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے رسولوں کو تلقین فرمائی، اور رسولوں کے ذریعے رسولوں کی امتوں کو تلقین فرمائی کہ لقمہ حلال کھانا اور اچھے اعمال کرتے رہنا۔ پھر ان رسولوں کے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے مذہب کو فرقوں میں، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ہر شخص اپنے کپڑوں میں، اپنی نظریات میں خوش اور مست ہے اور اسی پر مطمئن ہے۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کی آیت پہ ایمان رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے، نیک کاموں میں خرچ کرنے میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن ان کے دل اللہ کے خوف سے بھری ہوئی ہیں، یہی ہیں نیکیوں میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے۔ فرما اگر زمین پر ان کے چاہت کے مطابق زمین پر اللہ دین کو ان کے چاہت کے مطابق بنا دے تو زمین پہ فساد برپا ہو جائے گا، وہی اللہ ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ان سے بھی سوال کیا جائے کہ زمین و آسمان کا نظام کون چلاتا ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ کرتا ہے، اگر ان سے کہا جائے کون زمین و آسمان کے مخلوق کو پالنے والا یہ بھی کہتے ہیں اللہ ہے، تو پھر کہاں یہ پھرے جا رہے ہیں، جیسے کسی شخص پہ سحر ہو جائے وہ مدہوش ہوتا ہے، ایسے یہ بھی مدہوش ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ جب جس دن قیامت قائم ہو جائے گی سور پھونکا جائے گا، اور نیکیوں کا اور گناہوں کا پلڑا، کسی کا بھاری کسی کا ہلکا، جن کا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کا ہلکا ہوگا ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر وہ لوگ جو دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جب جہنم میں انہیں نہیں پائیں گے تو کہیں گے وہ کہاں ہیں آج جن کا ہم دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، انہیں کہا جائے گا وہ رب کے حکموں کو مانا کرتے تھے، آج اللہ نے ان کے اس صبر پر اور دین کے استقامت پر انہیں بہترین بدلہ عطا فرمایا ہے۔ پھر انہیں سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنے دن ٹھہرے، کوئی کہے گا ایک دن، کوئی کہے گا آدھا دن، تو یہ کہا جائے گا بڑی کھوٹی تجارت کی ہے تم نے، کہ ایک دن کی اس پونجی کو ضائع کر کے دنیا کا نفع کمایا، آخرت کی زندگی برباد کرتی، بڑی کھوٹی تجارت کی ہے تم نے۔ کیا اللہ نے اتنی خوبصورت زندگی اور کائنات کو سجایا بغیر کسی مقصد کے؟ تم بازار میں کسی جاتے ہو، دکان پہ جاتے ہو تو کوئی مقصد تمہارا ہوتا ہے، تو کیا اللہ نے یہ پوری کائنات کا یہ سارا نظام بلا مقصد بنا دیا؟ نہیں، اس میں بھی ایک مقصد ہے اللہ کا، اور اس کے بعد پھر انسان کی بعض پرس ہوگی، پھر اللہ نے ایک دعا سکھائی کہ اللہ سے فریاد کیا کرو، اے اللہ معاف فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے۔ پھر اس کے بعد سورہ نور کا تذکرہ ہے، یہ سورہ نور کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس میں ایسے احکامات ہیں جس سے معاشرتی زندگی میں روشنی نصیب ہوتی ہے۔ یہ مسلمان مرد، مسلمان ماں باپ اپنی بچیوں کو یہ سورت سکھایا کرتے تھے، یہ سورت مسلمان ماں باپ اپنی بچیوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اس میں معاشرتی زندگی کے بہت سارے مسائل موجود ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ نے قانون بتایا عفت اور پاک، عفت اور عصمت کی حفاظت کا، عفت اور عصمت کی حفاظت کا، پاک دامنی کو، معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے ایک قانون بنایا کہ زانی شخص اور زانیہ شخص اگر یہ بغیر شادی شدہ ہیں تو انہیں برسر عام مجمع کے سامنے 100 کوڑے مارے جائیں گے، تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو، ایک دیکھنے والوں کو عبرت ہو اور انہیں بھی نصیحت ہو، اور اگر یہ شادی شدہ ہیں اور پھر یہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو حدیث متواترہ سے پھر انہیں پتھروں سے سنگسار کر دو، پھر انہیں پتھر سے سنگسار کر دو۔ اور ساتھ اللہ نے یہ بھی تلقین فرمائی ہے کہ اس سزا میں نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے ہاں اور شریعت اسلامی شریعت کے اندر عفت اور عصمت کی قیمت اتنی ہے، اس کے لیے یہ سزا کوئی بڑیا نہیں ہے، لیکن جن کے ہاں عصمت اور عفت کھوٹے سکے ہیں وہ بد نصیب لوگ کہتے ہیں یہ وحشی سزائیں ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے جتنی بھی سزا تجویز کی جائے کم ہے، اس لیے کہ یہ انسانیت کا سب سے بڑا جوہر ہے، اس کی سزا کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ عام رویہ یہ ہے کہ زانی اور زانیہ اپنے شریک حیات بھی انہیں کو اختیار کرتا ہے، عام رویہ یہی ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی کسی پاک دامن بیٹی اور بہنا پر الزام لگائے زنا کا اور اس پہ گواہ نہ ہو تو اس تہمت پر اس سے دنیا کے اندر بھی 80 کھوڑوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر اگر مرد عورت آپس میں بد اعتمادی کا شکار ہو جائیں اور مرد اپنی عورت پہ بدکاری کا الزام لگائے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو شریعت نے ان کے لیے بھی قانون سازی کی ہے، قانون بنایا ہے کہ یہ مرد قسم کھائے گا اور کہے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور آخری مرتبہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ عورت بھی اسی انداز میں 5 قسمیں کھائے گی اور پھر وقت کا قاضی اسلامی ان کے درمیان تفریق کر دے گا، اب یہ میاں بیوی آپس میں ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، واقعہ عفق، جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم پر منافقین نے تہمت لگائی۔ حضرت امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے سے اپنے نبی کے ساتھ واپس تشریف لا رہی، بنی مستلق کا یہ غزوہ تھا، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت پہ تشریف لے گئیں۔ ایک صحابی کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی اونٹ کی لگام پکڑ کے آگے آگے چل رہے تھے، اس نے سمجھا کہ اماں واپس آ گئی ہیں، ان کا کجاوہ اٹھا کر سواری پہ رکھ دیا۔ ہلکی پھلکی خاتون تھیں، انہیں یہ نہیں اندازہ ہوا کہ اماں اب تک کجاوے میں نہیں بیٹھی، انہوں نے وہ کجاوہ رکھ دیا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ روانہ ہوا، ادھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہار ٹوٹنے کی وجہ سے تاخیر سے اپنی جگہ پر پہنچی، اور جب پتہ چلا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے تو سمجھ گئی کہ آگے جا کر جب میں نہ پاؤں گی تو حضور کسی کو پیچھے بھیج دیں گے، وہیں بیٹھ گئی اور اپنے اوپر چادر اوڑھ لی۔ اتنے میں حضور کا ایک پیچھے صحابی کا ایک صحابی آ رہا تھا، حضور کا انداز یہ تھا قافلے میں کہ ایک شخص کو پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے، اگر کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ اٹھاتا ہوا آئے۔ حضرت زکوان رضی اللہ عنہ پیچھے آئے، انہوں نے پردے کے حکم سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، لیکن اب تو چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ جیسی وہ آئیں تو حضرت عائشہ فرمانتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سوائے صفوان کے زبان کے ایک کلمے کے انا للہ و انا الیہ، یہ کلمہ نکلا اور بس اس نے اپنا اپنی سواری میرے قریب کی، خود دوسری طرف رخ کر لیا، میں سواری پہ بیٹھ گئی اور یوں میں مدینہ کی طرف پہنچی۔ ادھر طوفان بدتمیزی منافقین نے مچا دی اور نبی کے اس حرم پر بدترین تہمت لگائی۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ظالموں نے میرے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا ہے۔ کئی دنوں کے بعد حضور کا آنا جانا تھا، لیکن آپ کے چہرے پہ غم کے آثار، پریشانی کی کیفیت۔ اللہ کا عجیب نظام ہے، اللہ کے نیک بندوں پر بھی کیسے کیسے آزمائش آتی، وہی بھی نہیں آ رہی، وہی بھی نہیں آ رہی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے مشورہ کر رہے کیا کیا جائے، تو حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے رسول، عائشہ کا انتخاب آپ کے لیے کس نے کیا ہے؟ کہا، اللہ نے کیا ہے۔ تو فرمایا، پھر انتظار کیجئے کہ اللہ کیا فیصلہ سناتا ہے، اللہ کیا فیصلہ سناتا ہے۔ کئی دن گزر گئے، حضرت عائشہ نے اپنے شوہر محمد رسول اللہ سے عرض کیا، میں ابا کے گھر چلی جاؤں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ وہاں گئی تو فرمایا، وہاں بھی اما ابا کو روتے پایا، میں نے بھی مسلح پکڑ لیا، اسی سے اپنی مشکل کشائی اور اسی سے اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ میں کئی دن تک مسلی ہی پہ آنسو بہاتی رہی۔ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹا، میری اما نے دروازہ کھولا، حضور اندر آئے، سب پریشانی کی کیفیت تھی، کئی دن تک وہی کوئی نہیں آئی۔ فرمایا، اتنے میں حضور تشریف لائے تو یوں لگا کہ حضور کا رابطہ ہو گیا ہے۔ جب وہی کا سلسلہ شروع ہوتا تو آپ کے چہرے پہ چمکتے ہوئے ستارے موتیوں کی طرح پسینہ پیشانی پہ آیا کرتا تھا، یہ علامت ہوتی کہ وہی کا سلسلہ ہو گیا، رابطہ قائم ہو گیا۔ فرمایا، میری اماں ابا پریشان کہ پتہ نہیں اب کیا خبر آتی ہے، لیکن میں مطمئن تھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسی وہی مکمل ہوئی، آپ نے فرمایا، عائشہ، خوشخبری حاصل کرو، آسمان والے رب نے تیری پاک دامنی کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی، میں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا ہوگا، مجھے کیا پتا، قرآن کی 10 آیتیں ہمیشہ کے لیے قرآن میں مسلمان، میری پاک دامنی اور میری برات کے متعلق یہ سبق ہمیشہ پڑھتے رہیں گے، 10 آیتیں اللہ نے میری برات اور پاک دامنی پہ اتاری ہیں۔ اسی کا تذکرہ فرمایا یہ واقعہ بظاہر مسلمانوں کے لیے بڑا غمگین اور بڑا غم زدہ اور بڑی آزمائش تھا، لیکن اس میں بھی اہل ایمان کے لیے بڑی رحمت تھی، منافقین کا پتہ چل گیا اور اللہ نے اہل ایمان کے درجات بلند کر دیے، اور اللہ نے اہل ایمان سے کا خیال کرنا، منافقوں کے پروپیگنڈے کے ساتھ تم ساتھ نہ دینا، خیال کرنا، جب ایمان والوں پہ کوئی تہمت لگائے تو ذرا خیال رکھنا، کوئی گواہ بھی موجود ہے نہیں، وہ بدترین لوگ ہیں جو اہل ایمان اور اہل ایمان کے سوسائٹیوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو رواج دیتے ہیں، ان کے لیے شدید عذاب ہے دنیا آخرت کے اندر۔ پھر اللہ رب العزت نے، پھر حضرت مصلح جو اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے، جو حضرت صدیق کے رشتہ دار بھی تھے، وہ آپ کی کفالت میں تھے، آپ ان کا خرچہ برداشت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت صدیق کو پتہ چلا تو فرمایا، میں آج کے بعد اس کی کفالت نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، جب ہم نے انہیں معاف کر دیا، تم بھی معاف کر دو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ، میں خوب ضرور چاہتا ہوں کہ آپ بھی مجھے معاف فرما دیں۔ پھر سے کفالت اور خرچہ بحال کر دیا، اور پھر فرمایا، عائشہ کی پاک دامنی دیکھنی ہو تو محمد رسول اللہ کا اعلیٰ کردار دیکھ لو، گندے مت، گندے عورتوں کے لیے پاکیزہ لوگ، پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ عائشہ کی پاک دامنی دیکھنی ہے تو محمد رسول اللہ کے عفت اور پاک دامنی دیکھ لو، ایسے مرد کے لیے ایسی پاک دامن عورت ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سوسائٹی کو پاک صاف رکھنے کے لیے ایک اور حکم دیا کہ جب گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہو، نہ جانے گھر کی عورتیں کس حال میں ہوں۔ اور پھر تلقین فرمائی، معاشرے کو گندگی سے بچانے کے لیے مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ پتہ نہیں یہ حکم کس کے لیے، مسلمانوں کے معاشرے میں تو اب یہ حکم ختم ہو چکا ہے، ہاں اب یہ مسلمانوں کے معاش، اسکول کالج یونیورسٹی دفتر فیکٹری، شاید یہ مسلمانوں کے لیے قرآن نہیں، کیا یہ مسلمانوں کے لیے، بھائی جو ایمان والا ہے اس کے لیے ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے کو ایمان والو، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو. وقل للمؤمنات, اے ایمان والیوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچے کر لو, تمہارے لیے جائز نہیں ہے اپنی زیب و زینت کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر کرو, اور اتنی بھی اجازت نہیں ہے. اگر تم نے پاؤں میں پازیب پہنی ہوئی ہے تو پاؤں کو زمین پہ زور سے مت مارو تاکہ تمہارا چھپا حسن کہیں ظاہر نہ ہو, اور اگر آج تک غلطی ہو گئی تو اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. پھر معاشرے کو گندگی سے بچانے کے لیے اللہ نے سرپرستوں کو ایک حکم کی تلقین فرمائی کہ بے نکاحوں کا نکاح جلدی کر دو, بے نکاحوں کا نکاح جلدی کر دو. سبحان اللہ, اس کے اندر بھی اسلامی معاشرے کا حسن موجود ہے. ایک طرف تو ذمہ داروں سے کہا کہ تم اس ذمہ داری کو پورا کرو, اور دوسرا اولاد سے کہا اور بے نکاحوں سے کہا کہ تم خود فیصلے نہ کرو, تم خود انتخاب نہ کرو, تم خود انتخاب نہ کرو. لیکن یہ تب تک جب تک کہ بڑوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہو. نہ آج بڑوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے, اور نہ آج چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا لحاظ ہے, نہ آج چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا لحاظ ہے. اسلامی معاشرے کے اندر یہ حسن ہے کہ بڑے بڑے بن کر اپنی ذمہ داری کا احساس کریں, اور چھوٹے اپنے بڑوں کے فیصلے کو مان لیا کریں. اس لیے فرمایا بے نکاحوں کا جلدی ان نکاح کر لو. اگر تم نے نکاح میں تاخیر کر دی یا نکاحوں کو مہنگا کر دیا تو بدکاری کے اڈے سستے ہو جائیں گے, معاشرہ گندا ہو جائے گا. اور میرا نبی فرمایا کرتے تھے ما ظہر الزنا فی قوم الا ظہر فیہم الموت. جب کسی قوم میں بدکاری کی کثرت ہو جاتی ہے تو پھر اس معاشرے کے اندر موت کی کثرت ہو جاتی ہے. جس معاشرے میں بدکاری کی کثرت ہوگی وہاں اموات کی کثرت ہوگی, اموات کی کثرت ہوگی. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس معاشرے میں بے حیائی کی کثرت ہوگی وہاں ایسی بیماریاں وجود میں آئیں گی کہ تمہارے آبا و اجداد نے ان بیماریوں کا کبھی تذکرہ بھی نہیں سنا تھا, کبھی تذکرہ بھی نہیں سنا تھا. اس لیے فرمایا نکاحوں کو سستا کرو, اور بڑے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں, اپنے ذمہ داریوں کا احساس کریں, اور بے نکاحوں کا نکاح کر دیں. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اہل ایمان کے دل کی روشنی کا تذکرہ فرمایا. جب اس کے اندر علم کا نور مل جاتا ہے تو یہ روشنی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر اہل ان تجار کی اللہ نے تعریف فرمائی جو تاجر بھی ہیں, ان کی زبان تجارت کے بول بولتی ہیں, ہاتھ تجارتی معاملات میں مصروف رہتے ہیں, لیکن ان کے دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. ایسے تاجر جن کی زبانیں تجارتی بولوں میں مصروف, ہاتھ تجارتی معاملات میں مشغول, لیکن دل اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا کافر جو ایمان سے خالی ہے اس کی اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سراب, جیسے دور گرمی کی شدت میں ریت پانی نظر آتی ہے, ریت پانی نظر آتی ہے, لیکن جب قریب جاتا ہے تو پانی نہیں ہوتا. اسی طرح اعمال کافر کرتا ہے, بظاہر اسے اپنے لیے مفید سمجھتا ہے, لیکن جب قیامت میں جائے گا تو اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. اسی طرح کافر کا عقیدہ ایسا اندھیرا ہے جیسے کوئی شخص سمندر کی تہہ میں جائے تو ایسا اندھیرا ہوتا ہے کہ اسے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. اسی طرح کافروں کے عقائد میں اندھیرا در اندھیرا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا جو کہتے ہیں ہم اللہ کی مانتے ہیں, لیکن جب ان کے مفادات پہ اللہ کے کسی حکم سے زد پڑتی ہے تو یہ اسلام کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں ایمان والے ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, اپنے پچھلے گناہوں پہ ڈرتے رہتے ہیں, آئندہ تقوی کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. پھر اللہ نے ایک ضابطہ بتایا جب ایمانی زندگی سوسائٹی اختیار کرے گا, جب ایمانی زندگی سوسائٹی اختیار کرے گا تو اللہ انہیں دنیا کے اندر خلافت عطا فرما دے گا, اور ان کا حزن اور ان کی پریشانیوں کو اللہ امن سے بدل دے گا, اور ان کی ذلت کو اللہ عزت سے بدل دے گا. اور اللہ نے ایسا کیا, اللہ نے ایسا کیا. مشرق مغرب شمال جنوب پر اسلام کا جھنڈا لہرایا, پورے عرب سے لے کر فارس روم کی بڑی سلطنتیں سب اسلام کے زیر نگی آئیں, اور سب کو شکست ہوئی. اسلام کے شہروں کے سامنے سب زیر ہو گئے, اس لیے کہ ان کے پاس ایمان کی زندگی تھی. اللہ کا یہ وعدہ قیامت تک کے لیے ہے, اگر ایمانی زندگی ہوگی اللہ تمہیں خلافت نصیب فرما دے گا, اور تمہاری اس بستی کو عروج سے بدل دے گا، ذلت کو عزت سے بدل دے گا، اور تمہاری بے سکونی کو امن سے بدل دے گا۔ پھر معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے ایک اور حکم دیا کہ جب تمہارے بچے نابالغ، وہ بھی تین اوقات کے اندر، جب صبح سے پہلے، دوپہر کے وقت، رات کو عشاء کے بعد، عام طور پہ یہ آرام کا وقت ہوتا ہے اور بڑے جسم کا زائد کپڑے اتار دیا کرتے ہیں، تو معصوم بچے بھی ایسے موقع پہ دروازہ کھٹکھٹا کے داخل ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر جو ایک حیا کا جوہر ہے، اس حال میں دیکھ کر کہیں وہ چٹخ نہ جائے، چٹخ نہ جائے۔ ثلاث عورات لکم، خیال سے اس موقع پہ، ہاں جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر عام مردوں کے لیے کرا ان کو بھی اجازت لے کے ہر وقت اندر داخل ہونا چاہیے۔ پھر ایسی بوڑھی عورت جو عمر کے اس موسم تک پہنچ چکی ہے کہ اب اس کی طرف کشش ختم ہو گئی ہے، اسے نکاح کی امید کوئی نہیں، تو وہ پردے کا زائد لباس بھی اتار سکتی ہے، اس کے لیے پردہ ضروری نہیں ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا ضروری نہیں کہ تم ہر جگہ کھانے کے لیے مہمان کا انتظار کرو، اور جہاں تمہارے متعلقین ہیں اور جہاں پتہ ہے کہ اگر ان کے ہاں بغیر اجازت کے بھی کھانا کھا لیا تو فرمایا وہاں کھا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جب کوئی اجتماعی معاملے میں تم اکٹھے ہو مشورے میں، تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے اجازت لے کے جایا کرو، اور اللہ کے رسول کو عام مردوں کی طرح مت پکارو، عام مردوں کی طرح مت پکارو۔ زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اسی کی ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کل ہر چیز کی خبر تمہیں دے دے گا۔ پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، اسے اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ پہ اتارا تاکہ لوگوں کے لیے نذیر بن جائیں، ڈرانے والے بن جائیں۔ پھر جن غیر اللہ کی یہ پرستش کرتے ہیں، انہیں وہ خود پیدا کردہ ہیں، انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا، نہ نفع کے مالک، نہ نقصان کے مالک، نہ زندگی کے مالک، نہ موت کے مالک۔ کفار میرے نبی کی رسالت پر اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازار میں بھی خرید و فروخت کرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے، اس کے پاس تو باغات نہیں ہیں، سرمایہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، یہ کیسا رسول ہے، اس کے پاس تو کوئی آگے فرشتوں کی صورت میں کوئی اس کے حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ سب کچھ بھی کر دیں تب بھی انہوں نے نہیں ماننا، یہ قیامت ہی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے جو کچھ رکھا ہے وہ دنیا کے باغات سے بہت بہتر ہے، اور فرمایا پھر اللہ رب العزت کل قیامت میں جب ان کی پکڑ کرے گا تو انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اب تک اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کو کھانے بھی کی بھی ضرورت تھی، اور پینے کی بھی ضرورت تھی، اور بازار کے اندر بھی ان کی ضرورت تھی، سب رسول اسی قسم کے آئے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا، تم صبر کرو، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والی ذات ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب۔